सभी खुशियाँ मनाते हैं, ईद आ गई। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ईद आ गई। गिले शिकवे मिटाते हैं, ईद आ गई। सबसे मिलते मिलाते हैं, ईद आ गई। बेसहारों का बनकर सहारा असर, अपनी किस्मत बनाते हैं, ईद आ गई। जी हाँ नाज़रीन, ईद आ गई है और ईद की इस पुरमुसर्रत मुनासबत से मैं आप सबकी खिदमत में सहर आलमी नेटवर्क के स्टूडियो से सलाम अर्ज करता हूँ और अपने इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद अर्ज करता हूँ। उम्मीद है कि आप इन खुशियों में हर नादार, मुफलिस, गरीब और लाचारों इंसानों को भी याद रखेंगे। तो आइए, आज भी हम ये खसूसी नशरियात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आज भी आप हमारा साथ देंगे और हर रोज़ की तरह और हर प्रोग्राम की तरह आज भी आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में हसबे मामूल किफ़ायत साहब भी हमराह हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। किफ़ायत साहब, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
और साथ साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हदीय तबरीक, मुबारकबाद और खुश आमदीद।
जी, मैं भी आपकी खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद सईद फित्र की मुनासिबत से।
बिल्कुल,
अगर आप इजाजत दें तो मैं नाजरीन से भी दुआ सलाम कर लूँ।
बिल्कुल, शुरुआत कीजिए।
नाजरीन कराम, प्रोग्राम मेहमान खुदा के हमराह और मेहमान खुदा की इस अहम कड़ी के हमराह जो खास पेशकश है ईद फित्र की, इसके साथ अपने मेजबान के फायद हुसैन का सलाम कबूल कीजिए और मैं आपको ईद फित्र की मुनासिबत से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि खुदावंद आलम आप तमाम नाजरीन के और दुनिया के तमाम मुसलमानों के तमाम आमाल को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हमें हकीकी ईद मनाने वालों में शुमार फरमाए। आप हमारा साथ दीजिए, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे और गुज़िश्ता कल की तरह, जैसे कल मौलाना ने आपके सामने ईद के मौजू पर गुफ्तगू की थी, इंशाअल्लाह आज भी एक अपने मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके बयान से इंशाअल्लाह इस्तेफादा करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए। जी बशीर,
किफायत साहब, वजह है वाकई ये बात कि ईद ही मुसलमानों का वो त्यौहार है और वो खुशी है
जी
कि जिसमें वो अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक कर सकते।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और सिरे आइमे मासूमीन और सिरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है कि आप खुशियों में, चाहे वो कोई भी खुशी हो, चाहे वो ईद हो या ना हो,
बिल्कुल
अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करते।
हुजूर की एक हदीस है जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से, हुजूर फरमाते हैं कि जब ईद का दिन होता है तो एक खुदावंद आलम की तरफ से खास फरिश्ता आवाज देता है, कहता है कि ऐ बंदगाने खुदा, ऐ खुदा के नेक बंदो, आओ और आने के बाद जो तुमने यानी नेकियां की हैं उनके बदले जवाइज और इनामात हासिल करो, आज तुम्हें इनामात दिए जाएंगे। और वाकयन इनामात जो मिलते हैं खुदा की तरफ से, तो फिर ऐसे मादी इनामात नहीं होते जो बादशाहों से मिलते हैं,
बिल्कुल ये
जो हाकिमों से मिलते हैं, यानी यह है कि खुदा की तरफ से अता के दरवाजे खुले हुए होते हैं और तमाम को वो मिलता है। तो हमें भी इसमें अपने आप को, यानी जिसको कहते हैं ना, यानी खाली लेने वाला नहीं, बल्कि हमें इस तरीके से होना चाहिए कि हम देने वाले
भी,
हम दूसरों को भी अता करें। जैसे अपने छोटों को ईदी देते हैं ना, छोटे भाई को ईदी देते हैं, अपने बच्चों को ईदी देते हैं, तो इसी तरह दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए और उनको भी कुछ ना कुछ देना चाहिए और बख्शिश करनी चाहिए।
और जिस तरह से हदीस पाक में भी आया है कि इरहम तुरहम, तुम भी रहम करो ताकि खुदावंद करीम तुम पर भी रहम करे।
बिल्कुल बिल्कुल,
ये बात भी वाजह है और माकूल बात है कि इंसान जब हाथ खोल के रखेगा तभी उसके हाथ में कुछ आएगा, वगरना अगर उसकी मुट्ठी बंद होगी, कुछ भी आप मुट्ठी बंद के हाथ में डाल दे वो कहीं पे रुकेगा नहीं,
बिल्कुल
कोई चीज इसमें नहीं आएगी।
और रहमत इलाही तो वाकई एहसान करने वालों के साथ ही है, जो जितना देगा खुदा की तरफ से उसको इतना ही अता होगा। एक यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ये मंसूब है हदीस कि किसी ने कहा कि आप इतना क्यों देते हैं, इतनी बख्शिश क्यों करते हैं, इतना गरीबों को क्यों देते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। तो इमाम ने ये कहा कि अगर मैं ना दूं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने मुझे देना छोड़ दिया
तो
अगर मैं इसको भूल जाऊं तो कोई मसला नहीं,
लेकिन अगर
वो अगर देना भूल जाए, वो अता करना भूल जाए तो दुनिया कहां जाए। अल्लाह,
लिहाजा हमें भी सखावत, जूद और सखावत और दूसरे कामों से, ये यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ रही है। हदीस का तारीख का एक कज़िया है जो तवारीख की किताबों में भी नकल हुआ है कि रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले दो जाहिलियत में दो तरह की ईदें मनाते थे वो लोग, इन्हें एक त्यौहार था उनके यहाँ, एक खुशी का मौसम और मकाम रहता था
जी।
तो फिर दौरे जाहिलियत में उनका काम क्या होता था, उनका काम यही होता था रक्स और यानी जो आलूदा फजा बनाते थे वो, और जुआ खेलते थे,
नाच, नाच, के गाना,
इस तरह का फसाद में मुबतला थे। लेकिन अहद رسالت میں اور صدر اسلام میں پھر دو عیدوں کا اعلان ہوا. جب مشرکین نبی اکرم کے پاس آتے تھے کہتے تھے کہ ہم تو دور جاہلیت میں اس طرح کے رسم و رواج تھے, ہمارے آداب و رسوم تھے, اس طرح سے ہماری تہذیب تھی, تو رسول نے فرمایا نہیں,
یہ
نہیں ہونا چاہیے. اب دو عیدیں تمہارے پاس ہیں, عید الضحیٰ اور عید الفطر کے عنوان سے, اور یہ خدا نے ان سب برائیوں کے عوض تمہیں خداوند کریم نے عطا کی.
لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تاریخ پھر پلٹ رہی ہے. آج ہم پھر کیا ترقی یافتہ زمانہ ہے یہ, ہمارے پاس پیسے ہو گئے ہیں, ہم نے تھوڑا سا علم حاصل کر لیا ہے, تم اپنے آپ کو بھول گئے. واقعا مغرب کا کلچر اتنا ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے کہ آپ دیکھیے, یعنی عید کے عنوان سے, اور عید تو آپ چھوڑیے, چلیے یہ تو عید ہے, یعنی ٹھیک ہے, البتہ اس میں بھی جائز نہیں ہے, جو رمضان میں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں کیا ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں اب ہمیں. خدا
کسی نے اچھا لکھا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سحری سے لے کے افطاری تک ہم دیکھتے ہیں نمازیں بری ہیں,
بالکل
جگہ نہیں ملتی ہے کہ ہم کہاں پہ نماز پڑھیں.
بالکل
اتنی جگہ ہے اور افطار یہاں دی جاتی ہے, پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے, لیکن جیسے عید کا دن آتا ہے عید کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد شام کی نماز کے لیے ہم منتظر ہیں, امام جماعت منتظر ہے, کوئی تو آئے میرے پیچھے نماز پڑھنے
کے لیے. بالکل, یعنی یہ سوچتے ہیں کہ بس آج ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سب آزاد ہیں, کچھ بھی کریں. یعنی وہی کہا ہے نا, کل بھی اس پروگرام میں تذکرہ ہوا تھا کہ جیسے وہ عید یعنی رمضان کے مہینے میں شیطان قید میں تھا نا, اب وہ نکل کے اس کی کسر
پوری کرتا ہے.
یعنی اب میں قید تھا, سب کا بدلہ میں نکالوں گا,
خدا ہم سب کو بچائے.
یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دشمن جس کو قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور بدترین دشمن ہے, وہ ہمارے اوپر کامیاب نہیں ہونا چاہیے. یعنی خدا کے اوپر کامیابی ہے اس کی, اگر بندگان خدا اس سے مغلوب ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے
دروازے دو راستے یہاں پہ کھلے انسان کے لیے, ایک راستہ جاتا ہے سیدھا رحمت الہی کی طرف, دوسرا جاتا ہے شیطان کی طرف.
بے شک
اب خود انتخاب کرنا ہوگا انسان کو کہ وہ کس راستے کو
اور کس کا بندہ بننا, یا تو بندہ رحمان بن جائے یا بندہ شیطان بن جائے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب بندہ رحمان بنے. تو ساتھ دے یہاں پہ پروگرام میں بریک لیتے, اس کے بعد اپنے مہمان کو بلاتے ہیں.
بے شک.
تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا کی خصوصی پیشکش عید کی مناسبت سے. خداوند کریم آپ سب کی عید کی خوشیوں کو دو برابر کر دے. آئیے ہمارا ساتھ دیجئے, پروگرام دیکھتے رہیے مہمان خدا.
ناظرین کرام, پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور ہم اپنے مولانا جو حبیب الحسن صاحب قبلہ, جن سے کل بھی آپ نے استفادہ کیا, ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے بیانات سے استفادہ کرتے ہیں. جی بشیر صاحب,
بہت اچھا فرما رہے ہیں آپ. میرے خیال سے سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا سلسلہ.
جی تو کل جو ہماری قبلہ گفتگو تھی, سب سے پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں.
سلام, اور سلام کے ساتھ ساتھ عید مبارک بھی انشاءاللہ
آپ کے لیے بھی. جی جی, اور بہت شکر گزار ہیں. یعنی عید کی مصروفیات, چونکہ ہمارے یہاں تو دو دو تین دن, بلکہ ایک ہفتہ عید منائی جاتی ہے نا, تو پہلے دوسرے دن دوستوں کا سلسلہ ہوتا ہے, عزیزوں کا, رشتہ داروں کا سلسلہ ہوتا ہے, اور واقعی صلہ رحم کی ادائیگی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بری چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. ہونا چاہیے. تو خیر آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں.
آپ کا بھی شکریہ.
تو قبلہ سب سے پہلے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ عید کسے کہتے ہیں, اس کے بعد یہ تھا کہ یعنی عید کن کو منانی چاہیے, تو اس کے ذیل میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ عید کون منائے, کن لوگوں کو منانی چاہیے, حقیقتا کن کی عید ہے یہ, اس کے ذیل میں کچھ کہنا چاہیں, ورنہ میں پھر اس کے بعد دوسرے سوال کی طرف.
میں عرض کر رہا تھا جی کل کی گفتگو میں یہ کہ کن لوگوں کی عید ہے, تو ہم نے یہ عرض کیا کہ حقیقت میں ان کی عید ہے کہ جنہوں نے ماہ مبارک میں خدا کے ساتھ رابطہ رکھا, قائم معصوم علیہ السلام کے ساتھ توسل برقرار رکھا, اور شبائے قدر میں قرآن مجید کو سر پہ اٹھا کر
پورے طریقے سے اس کو درک کیا, آداب تھے جو شرائط تھے رمضان کے,
اور اس اللہ کے مہمان ہوئے تو اس دسترخوان الہی سے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کی.
بے شک
مومن کی, روزہ دار کی, اللہ کے مہمان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس خیرات میں, نیکیوں میں, حسنات میں سبقت لیں. ان کی عید ہے, ان لوگوں کی عید ہے کہ انہوں نے اس مہینے کے اس مہینے کو اس طرح سے گزار لیا ہے. تو اس حوالے سے مسجد جانے میں وہ سبقت کر رہے تھے, اور پھر جو ہے نا دعا و عبادات وغیرہ میں سبقت کر رہے تھے, یہ ان کی عید ہے. بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں ہیں, تو بہرحال وہ عید کے دن میں اسے محسوس ہوگا کہ میں نے کتنا پایا ہے, اور اسی حساب سے وہ عید بھی منائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص کہ جنہوں نے ماہ مبارک کا خیال نہیں رکھا, روزہ رکھ سکتا تھا, لاپرواہی کی نہیں رکھا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نئے کپڑے نہ پہنے, پہنے گا, لیکن اس سے اندر سے ایک ندامت ہوگی.
آپ نے جو کہا کہ وہ رکھ سکتا تھا لیکن نہیں رکھا, دیکھیے دو چیزیں, ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے نہیں رکھا, ایک یہ کہ رکھ سکتا تھا لیکن نہیں رکھا. دیکھیے دونوں صورتوں میں, چاہے اس نے جان بوجھ کے نہیں رکھا یا عذر کی وجہ سے نہیں رکھا, ایک بہت بڑا مرتبہ اس نے کھو دیا.
جی بالکل,
چاہے بیمار تھا نہیں رکھ پایا, ایک روزہ اگر چھٹ گیا
جی
تو یہ ایسا نقصان ہو گیا کہ زندگی میں کبھی اس کا جبران نہیں ہو سکتا.
جی جی, وہ جو نہیں رکھ سکا عذر کی وجہ سے وہ معذور ہے
جی, اس کو سزا نہیں ملے گی.
جی
جی, اس کو سزا نہیں ملے گی,
لیکن وہ مرتبہ تو کھو گیا. اور جس نے یعنی یہ کہ کوئی عذر بھی نہیں تھا لیکن پھر نہیں رکھا, تو اس نے مرتبہ تو کھویا ہی, اس کو سزا بھی ملے گی.
سزا بھی ملے گی. گویا دیکھیے کہ جہاں پر روزہ دار ظلمتوں سے, تاریکیوں سے نور کی طرف نکلتا ہے, اللہ تو تاریکیوں سے نکالتا ہے ہدایت کی طرف, نور کی طرف, تو جو اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے شیطان کی پیروی کرتا ہے. گویا ہر مرحلے میں, ہر قدم بہ قدم وہ ایک گندگی کے جناب کیا کہنا چاہیے, کنویں میں گرتا جاتا ہے, گرتا جاتا ہے, یہ نجات کی طرف روزہ دار قریب ہوتا جاتا ہے, اور وہ جو ہے نا اس میں گمراہی کی طرف, مستی کی طرف
گمراہی کی طرف جاتا ہے.
بہرحال تو اس آدمی کے لیے خود احساس ہوگا کہ میں نے ایک بہت بڑی سعادت جو ہے نا کھوئی, ضائع کر دی اپنے حالوں سے. لیکن وہ شخص کہ جس نے اس مہینے میں اطاعت و بندگی کے ساتھ گزاری ہے, وہ اس کی عید ہے, اور وہ نئے کپڑے بھی پہن لے گا, اسے پہننا چاہیے.
اور اچھا ایک چیز اور, بشیر صاحب آپ اگر اجازت دیں, تو یہ تو ہوتا ہی ہے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں, لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں عید منانی چاہیے, اگرچہ اب کل کی عید تو ہو چکی ہے
جی,
لیکن ابھی اور عید کا سلسلہ چل رہا ہے.
اور کیا یہ صرف اتنا ہی ہے, مثلا ہم نئے کپڑے پہنے اور اس طریقے سے عید منائیں,
اور کیا آداب و شرائط ہیں واقعا, یعنی عید ہمیں کیسے منانی چاہیے؟
بالکل, ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت اہم ہے کہ میں عید کے دن کو کس طرح سے گزاروں.
جی بالکل,
ہمارے جہاں تک میری معلومات میں ہے, جو ہم اپنے ملک میں رہتے تھے تو جو کتاب ہمارے پاس ہوتی تھی وہ تحفۃ العوام تھی, اس میں وہ مختصر سی باتیں ذکر ہوئی ہیں, اور وہ اس وقت کے حساب سے لکھی گئی ہیں.
بالکل,
تو آج کل جو کتاب زیادہ شائع ہے اور زیادہ مشہور ہے, اردو میں ترجمہ بھی مل سکتا ہے, مفاتیح الجنان جناب شیخ عباس قمی کی, اس میں بہت سارے آداب لکھے ہیں کہ عید کے دن مومن کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے گزارنا چاہیے. تو صرف نماز اور نئے کپڑے پہننے پر عید ختم نہیں ہوتی ہے. نماز عید پڑھنا, نماز سے مراد میری نماز عید میں شامل ہونا اور نماز عید پڑھ لینے میں ہی نماز یعنی عید ختم نہیں ہے, بلکہ یہ بھی عید کے آداب میں سے یا اعمال میں سے ایک عمل ہے. نماز, نئے کپڑے پہننا چاہیے اس لیے کہ عید ہے. اور عید مثلا ایک غریب آدمی کے لیے جو حج پہ نہیں جا سکتا ہے, تو جو نا یوم جمعہ کا دن بھی عید قرار پایا ہے.
بالکل,
اس طرح سے بہت ساری چیزیں, تو اس پر ختم نہیں ہوتی ہے. لہٰذا جو ہے نا اسے چاہیے کہ اب وہ کتاب جو میں نے نام دیا ہے مفاتیح الجنان, اردو میں بھی ترجمہ ملتا ہے, اس کو رکھے مومن اپنے ساتھ میں. ایک قرآن مجید بھی ہو اور مفاتیح الجنان بھی ہو, اس میں بہت سارے آداب لکھے ہوئے ہیں کہ نماز عید کی طرف جا رہا ہے مومن تو جانے کا راستہ اور ہو, آنے کا راستہ اور ہو, یہ بھی آداب میں سے ایک ہے. اور نماز اور عید
کیا مطلب اس کا, جانے کا راستہ اور ہو, آنے کا راستہ اور ہو,
نماز عید کی طرف جب جا رہا تھا تو جس راستے سے گیا ہے واپسی پر اس راستے سے نہیں آئے جس سے گیا. کیا حکمت ہے,
لطیفہ ہے یعنی چونکہ عید کا دن ہے ظاہر
ہے,
میں کچھ اور سمجھا, میں سمجھا اگر دروازے سے گیا ہے تو پھر چھت سے آیا.
نہیں نہیں, چھت سے تو وہ تو دوسرے آتے ہیں, روزہ دار تو عید کا راستہ جو ہے,
یعنی جس راستے سے
گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے,
اس میں بھی ایک حکمت ہے.
ہمارا مذہب اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ احکام تابع مصالح.
اگر آپ کچھ بیان کریں, چونکہ آج کے جو ہمارے جوان ہیں, دیکھیے آج علم کا زمانہ ہے, آج جو ہے ہمارے جوان اس وقت تک کسی چیز کو قبول نہیں کرتے جب تک اس کی علت سے آشنا نہ ہو.
بالکل,
اس کے بارے میں کچھ آپ اگر بیان کریں, یا بس تعبد یہ چونکہ کہا گیا ہے تو ہمیں ایسا کرنا ہے.
جی البتہ ایک بار کلی میں عرض کروں گا,
جی جی,
جس کو کلی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم نے جو احکام بندوں کے لیے وضع کیے ہیں,
جی,
اس میں اگر کسی چیز کو واجب قرار دیا ہے, یہ موضوع سے ہٹ کر آپ نے سوال کر لیا ہے, لہذا بہرحال میں ایک مختصر سا جواب دے دیتا ہوں کہ اگر کسی کام کو, کسی عمل کو خداوند متعال نے واجب قرار دیا ہے تو اس میں ضرور مصلحت ہے,
بے شک,
اور اگر کسی کام سے روکا ہے تو اس میں ضرور کوئی نقصان ہے.
بالکل بالکل.
لیکن اس لیے کہ پروردگار عالم کے امر میں اور نہی میں حکمت ہے, خدا حکیم ہے, تو حکمت کے بغیر, اس کے پس منظر کے بغیر, اس کے فلسفے کے بغیر حکم, علت کاز کے بغیر حکم نہیں آتا ہے. لیکن میں اس پر, مجھ پر لازم ہے کہ ہر حکم کی علت کے پیچھے جاؤں؟
بالکل, وہ ضروری نہیں.
اگر معصوم نے بیان کر دیا ہے تو میرے لیے ہے, اور نہیں بیان کر دیا ہے تو حکم الہی ہے.
ایک چیز یہ ہو بشیر صاحب, یعنی دیکھیں کہا گیا ہے نا کہ تم اپنے شہر والوں سے, ہمسایوں سے, یا جو دوسرے انسان ہیں ان کے حالات سے بھی آشنائی پیدا کرو.
بالکل بالکل.
ہو سکتا ہے ایک راستے سے جاؤ تو وہاں کے جو افراد ہیں ان سے آشنائی ہو, دعا سلام, عید مبارک اور صلہ رحم یا دوسرے اس طرح کے جو آداب ہیں ان کو خوشی میں شریک کرو, ان کی خوشی میں خود بھی شریک ہو, اور پھر دوسرے راستے سے آؤ گے تو پھر آتے ہوئے بھی یہی کام انجام دو, زیادہ سے زیادہ مسلمانوں سے تمہارا جو رابطہ ہوگا, دعا سلام, ان کے احوال پہ جو آشنائی ہوگی.
یہ حکمتیں ہیں. میں ایک جو ہے کلی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے جوان پڑھے لکھے ہر حکم کی جو ہے نا علت کے پیچھے جائیں گے تو تعبد نہیں رہے گا. بعض مرتبہ حکم کو تعبد یعنی خدا کا حکم ہے کہہ کے ماننے میں بھی ایک طرح,
یعنی مومن تو وہی ہے کہ بس خدا نے کہہ دیا, اب ہمیں سوچنا,
لہٰذا یہ ہے کہ جب جا رہا تھا تو ایک راستے سے کچھ مومنین ملے اور وہاں سے پھر واپس آیا, کچھ اور مومنین ملے, مومنین کے ساتھ ملنا اور ان سے ملاقات کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے.
ایک ادب یہ
تو اچھا, کون کس طرح سے عید منائی جائے, آپ کا میرے خیال سے تھا, تو اس طرح سے عید منا لی جائے. اور عید اس پر ختم نہیں ہوتی ہے. دیکھیے نماز عید میں ہم دعا پڑھتے ہیں, پہلی رکعت میں 5 مرتبہ تکبیریں ہیں اور دعا ہے, دوسری رکعت میں 4 مرتبہ دعا ہے, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جعلتہ للمسلمین عیدا, پردگارہ تو نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا,
جی,
لیکن ولی محمد و آل محمد, محمد اور آل محمد کے لیے ذخرم و شرف و کرامت و مزیدہ, اور محمد و آل محمد کے لیے ذخر یعنی باعث شرف و کرامت قرار دیا ہے. تو پھر عید کے دن اس دروازے پر جائیں جہاں پر شرف ہے, جہاں پر کرامت ہے, جہاں پر عزت ہے,
جہاں پر سب کچھ ہے,
ادھر جائیں. اب میں عرض کروں گا, لہذا جہاں پر یہ دعا پڑھ لیے مومن کو, جس مومن سے بھی ملتا ہے صلوات کے ساتھ ملے,
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بجا فرمایا آپ نے, یعنی اپنی ہر چیز میں اہل بیت اطہار
کو,
اور اسی لیے بلکہ کہا گیا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھنی
چاہیے.
یہی میں عرض کر رہا تھا کہ مفاتیح الجنان میں پڑھ دیجئے کہ کتنی ساری چیزوں میں بتائی گئی ہیں. اور اس میں ایک میں یہ جملہ بھی عرض کروں, ذہن سے نکل نہ جائے, کہ مولا کائنات کی اس مہینے میں, ماہ مبارک میں شہادت ہوئی, اور امام مولا متقین امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں ایک وصیت فرمائی, اللہ اللہ فی الایتام
بے شک,
یتیموں کے بارے میں. تو ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے محلے کے یتیموں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس کو سب سے پہلے لے لے۔ دیکھیے آج کل تو بہرحال کوئی محلہ، کوئی گھر، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی یتیم نہ ہو، کوئی شہید کے بچے نہ ہوں۔ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اپنے بچوں کو عید عیدگاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہاں پر ان کے بچوں کے دست پر، سر پر بھی شفقت پھیرتے ہوئے، بلکہ جو نا اپنے بچوں کے ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں، ان کا ہاتھ پہلے پکڑ لیجئے کہ مولا کی اس وصیت پر عمل ہو جائے۔
بالکل
یہ بھی ایک، اور پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آل محمد کے لیے پروردگار عالم نے اس عید کے دن کو ذخر و کرامت و شرافت کا دن قرار دیا ہے، تو صلوات کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں۔ اور پھر اس میں مولا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کو یاد کریں، اصل میں مالک عید وہ ہے۔
بالکل بالکل، حقیقی جو
فرما رہے ہیں مالک عید وہ ہے، عید کی نماز کا امام حقیقی وہ ہے۔ یہ تو اب امام نہیں ہے تو اس وجہ سے مستحب بھی ہے، ورنہ امام ظہور فرمائیں گے نماز عید واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس امام کو اپنی عید میں یاد کریں کہ مولا آپ کا ظہور ہو تو یہ عید عید ہے۔ میں ان چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ظاہری طور پر خوشیاں مناتے ہیں، ظاہری طور پر لباس پہنتے ہیں، ظاہری طور پر مومنین ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ظاہری طور پر ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر اس چیز کو سب سے پہلے شامل کر دیا جائے کہ اگر اس عید میں امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو کتنی ہی اچھی عید ہوگی۔ اور مالک عید وہی ہے، اسی لیے جو نا دیکھیے تو حکمرانوں نے بھی مالک عید کو ڈھونڈا ہے۔ یاد ہے نا، ظاہر ہے کہ مامون اتنے خوب سے باطنی کے باوجود ایک مرتبہ عید کے دن میں مولا امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فرزند رسول عید کی نماز آپ پڑھ دیجئے۔
بالکل،
عید کی نماز آپ پڑھ دیجئے۔ تو رسالت میں آپ سے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ عید کے دن اس کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جو باطن ذخرم و کرامتم و شرفم و مزیدہ، کہ جو جس کے جانے میں شرافت ہے، جس کی نماز میں شرافت ہے، کرامت ہے، اس کی تلاش کر لی جائے، اس کے پاس جایا جائے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے حقیقی جانشین ہیں، اور اس وقت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ہیں کہ ان کے بارے میں، اسی لیے اسی مفاتیح الجنان میں آپ دیکھیں گے کہ عید کے دن دعائے ندبے کا ذکر ہوا ہے۔
جی،
دعائے ندبے کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا عید منا لی جائے کہ جس میں اللہ یعنی اپنا ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، عید اس چیز کے لیے نہ ہو کہ اس میں حرام کام میں مبتلا ہو جائیں، جھوٹ غیبت
کو روکوں،
ناچنا وغیرہ۔
جو آپ نے ابھی فرمایا واقعاً بڑا اہم نقطہ ہے، یعنی مومن کسی وقت بھی امام کی یاد سے غافل نہیں رہتا، وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کاش میرے مولا یہاں پہ میرے ساتھ ہوتے۔
جی،
تو یہاں پہ مجھے دو شعر یاد آ گئے، اگر اجازت دیں بہت جلدی سے میں پڑھوں گا۔